اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب قلندر شعور، صفحہ نمبر 45. ٹاپک ہے ایجادات کا قانون. یہ بہت توجہ سے نوٹ کرنے کی بات ہے، ایجادات کا قانون کیا ہے، یہ جو چیزیں ایجاد ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں. اور یہ صرف آپ غور کر کے دیکھیں کہ صرف انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ چیزیں ایجاد کرتا ہے. تمام جاندار شعوری ارتقاء سے نہیں گزر رہے، وہ جیسے ہیں، جتنے ہیں، جتنی عقل و فہم، جتنی فراست ان کے پاس ہے، وہی استعمال کر رہے ہیں. نہ ان کا کوئی لیونگ سٹینڈرڈ ہے، نہ ان کے کوئی لیونگ اپگریڈیشن ان میں نظر آتی ہے. انسان پہلے غاروں میں رہتا تھا، پھر اس نے جھونپڑیاں بنائیں، پھر اس نے محلات بنائے، یہ سب شعوری ارتقاء ہے. پہلے وہ بے لباس تھا، پھر اس نے لباس ایجاد کیا، لباس پہننا شروع کیا. یہ ساری ایجادات، ان ایجادات کا قانون کیا ہے، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک لفظ میں کہا جائے تو یہی عرض کیا جائے گا کہ انسان کو شعوری ارتقاء کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے. انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے شعور کو ارتقائی منازل، اپنے شعور سے ارتقائی منازل کو طے کرے. حضور مرشد کریم اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم دیا جو اللہ کی طرف سے انسپائر ہوا ہے. اب ذرا اس لفظ انسپائر پہ غور کریں. جیسے کوئی ہم سانس اندر لیتے ہیں تو اس کو ہم سانس کو لینا ریسپائریشن کہلاتا ہے. تو جب کوئی چیز انسپائر، یعنی آپ کے ذہن کے، آپ کے سانچے فکر میں داخل ہوتی ہے، تو اس کو آپ اگر وصول کر لیتے ہیں تو وہ انسپائریشن کہلاتی ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغام کو آپ تک پہنچائیں لیکن آپ اس کو قبول نہ کریں، تو وہ انسپائریشن مکمل نہیں ہو پاتی. تمام اقوام، تمام قومیں جو ہیں وہ اس انسپائریشن کے زور پہ چل رہی ہیں. جو قومیں انسپائریشنز کو زیادہ قبول کرتی ہیں وہ مادی لحاظ سے بھی ترقی کرتی ہیں. اللہ نے فرمایا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم دیا جو اللہ کی طرف سے انسپائر ہوا ہے. حضور مرشد کریم ارشاد فرماتے ہیں، انسپائر ہونا خواہ وہ سن کر ہو یا کوئی منظر دیکھ کر، بہر صورت وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبروں پر وحی کے ذریعے علم کا نزول ہوتا ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو وہ اللہ ہی کا علم ہوتا ہے. یعنی اصل میں اللہ اپنے علم میں سے کوئی بات آپ کو شیئر کر رہے ہیں، کوئی انسپائر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز آپ کو سجھائی جا رہی ہوتی ہے. مختلف سائنسی ایجادات، مثلا یہ ہوائی جہاز سے لے کر کمپیوٹر تک، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون وغیرہ کی ایجاد بھی اسی وقت ممکن ہوئی جب لوگوں کو اللہ کی طرف سے نئی نئی ایجادات اور اختراعات کا علم انسپائر کیا گیا. اس لیے کہ بغیر علم کے کسی چیز کا وجود زیر بحث نہیں آتا. اس بات کو بہت توجہ سے سمجھیں کہ بغیر علم کے کسی چیز کا وجود، یعنی گویا کسی بھی چیز کا وجود علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یعنی وہ چیز موجود ہے، چاہے وہ مادی زون میں ہے، چاہے وہ تمثلات کے زون میں ہے یعنی روشنیوں کے زون میں ہے، یا اوپر نور کے زون میں ہے، یا تجلی کے زون میں ہے، یا اس سے اوپر اللہ کے ذہن میں ہے، وہ سب کا سب علم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب تک کوئی چیز ہم جب ڈسکس کریں گے تو اس کا مطلب ہے اس کا وجود ہے، اور وہ سارا وجود علم کہلائے گا. اس کا وجود جو ہے وہ علم کے سوا اور کچھ نہیں ہے. بغیر علم کے کسی چیز کا وجود زیر بحث نہیں آتا. اب ایک قانون سن لیجئے کہ انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کی اسے تلاش ہوتی ہے، یعنی وہ علم ہی کے زیر اثر پہلے انسان میں خواہش پیدا ہوتی ہے. جب وہ اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے تو وہ چیز اسے مل جاتی ہے. اللہ کے یہاں اس بات کی خصوصیت نہیں کہ وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ رب کریم اتنے بڑے ہیں کہ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ آپ انہیں مانتے ہیں یا نہیں. ان کا اپنا ایک نظام کام کر رہا ہے، اور وہ اس نظام کے تحت اپنے علم کو انسپائر کر رہے ہیں، کیونکہ انسان کو انہوں نے اپنا نائب مقرر کیا ہے. لہٰذا ظاہر ہے کہ وہ انسپائریشن ساری کی ساری انسان کے لیے ہوتی ہیں. انسان اس اللہ کو مانتا یا نہیں مانتا، اگر وہ انسپائریشنز کو قبول کر رہا ہے تو وہ انڈائریکٹلی مان تو رہا ہے، لیکن مان کر بھی نہیں مان رہا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اب اللہ کی سنت سن لیجئے. قانون یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کے ساتھ تن من دھن سے کسی چیز کی تلاش میں لگ جائے، اور تلاش کو زندگی کا مقصد قرار دے دے، تو وہ چیز اسے حاصل ہو جاتی ہے. یہ ہے سارا نظام. اتنا سا ہے کیا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ کسی بھی چیز کی تلاش میں تن من دھن یعنی پوری طرح لگ جائیں اس کے پیچھے کہ یہ ہوتا کیسے نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. اگلا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تلاش کو زندگی کا مقصد قرار دے دے. آپ غور کر کے دیکھ لیں، جتنی بھی ایجادات ہیں جنہوں نے ایجاد کیا انہوں نے اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا، تب جا کے وہ چیز انہیں حاصل ہوئی. جیسے مادام کیوری نے یورینیم ایجاد کیا تو اس نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی. یہ اللہ کی سنت ہے، پہلے بھی جاری تھی، اب بھی جاری ہے، اور آئندہ بھی جاری رہے گی. اسی بات کو ہمارے بزرگوں نے دو لفظوں میں بیان کیا ہے. کیا کہا ہے؟ جوئندہ یا بندہ. جوئندہ ڈھونڈنے والے کو، یا بندہ مل جاتا ہے، ڈھونڈنے والا پا لیتا ہے. اس کا یہ فارسی کا لفظ ہے جوئندہ یا بندہ. اب دیکھیے، بہت سے لوگوں نے زمین کے اندر موجود دھات یورینیم کی تلاش شروع کی، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن وہ لگن کے ساتھ اس کام میں مصروف رہے اور ایک دن انہوں نے یورینیم کو پا لیا. یہ وہی دھات ہے جو ایٹم بم کی تیاری میں بہت اہمیت کی حامل ہے. اب یہ دیکھیں نا، اگر وہ یورینیم انہوں نے پہلے میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کیا کہ اس نمبر آف الیکٹران اور پروٹون کی ایک دھات ہونی چاہیے، پھر اس کی تلاش میں لگ گئے اور آخر انہوں نے اسے تلاش کر لیا، یعنی ان کے علم نے یہ رہنمائی کی کہ کس نمبر آف الیکٹران یا اتنے اٹامک ماس کی ایک دھات ہے جو کہ ہمارے پیریوڈک ٹیبل میں مسنگ ہے یا ہمارے سامنے نہیں آئی تو ہونی چاہیے. خیر انہوں نے ڈھونڈ لیا. یہ بات ہو رہی ہے مادی زون میں بھی وہی قوانین ہیں جو قوانین روحانی زون میں کام کرتے ہیں یا ذہنی زون میں کام کرتے ہیں. اس چیز کو بہت توجہ سے نوٹ کر لیں کہ چاہے آپ کی کوششیں اور کاوشیں مادی زون میں ہوں ذہنی زون میں ہوں, یعنی کسی بات کو سمجھنے کی کاوش ذہنی زون میں, اور کسی روحانی صلاحیت کو بیدار کرنا یہ روحانی زون ہو گیا. قانون ایک ہی ہے کہ جوئندہ یا بندہ آپ کو تن من دھن سے اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو کھوجنا ہے. جب آپ کھوج لیں گے وہ چیز انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائے گی. حضور مرشد کریم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور دیگر آسمانی صحائف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں صرف کہانی بیان نہیں کی, کہانیاں سنا کر ہمیں مروب کرے. اللہ ہمیں کیا مروب کرے گا, ہماری حیثیت اور حقیقت ہی کیا. اللہ کے علوم لا متناہی ہیں, اللہ کے علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ کا منشا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر خود بھی قدم بڑھائیں. یہ نہیں کہ لوگوں کو آگے بڑھتے دیکھ کر تو ان کا برا منائیں, بلکہ ان کو آگے بڑھتے دیکھ کر آپ اپنے لیے راستہ بنائیں, خود قدم آگے بڑھائیں. اس کہانی کا یعنی وہ جو حضرت سلیمان کا پورا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا, قرآن میں ڈیٹیل سے وہ موجود ہے. اس کا فرما رہے ہیں کہ اس کہانی کا منشا یہ ہے کہ ہم بھی ہدایت کی راہ اختیار کریں. یہ ہے اصل وجہ اس کہانی کے بیان کی. اللہ نے اس ضمن میں جنات کا تذکرہ بھی کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ جنات انسانوں کے زیر اثر آ سکتے ہیں. اگر لوگ اس علم کو آسمانی کتابوں میں تلاش کریں جس کو علم الکتاب کہا گیا ہے تو یقیناً وہ علم انہیں مل جائے گا. اب دیکھیں وہ علم جس کو قرآن نے علم الکتاب کہا ہے اس کی تلاش کا راستہ بتا دیا کہ یہ آسمانی کتابوں کی فہم, اور آسمانی کتابوں میں ظاہر ہے ہمارے پاس واحد جو سیوڈ ورژن ہے وہ قرآن ہے. تو قرآن کو اگر ہم تلاش میں اس علم کو تلاش کریں گے یا قرآن کو سمجھنے میں لگ جائیں گے تو امید کی جا سکتی کہ ہم علم الکتاب بھی حاصل ہو جائے ہمیں. اب یہ علم الکتاب کہتے کسے, میں یہاں پہ تھوڑی سی بات درج کر دیتا ہوں. عربی قاعدے میں یا اسپیشلی قرآن حکیم میں جہاں جہاں لفظ کتاب آیا ہے وہاں اگر آپ لفظ سانچا رکھ کے دیکھیں, یعنی کتاب کیا ہے, ایک فکری سانچا ہوتا ہے. کتاب مصنف کا کے افکار اور اس کے خیالات کا اس کی فکر کا ایک پیٹرن ہے جس کو وہ پریزنٹ کرتا ہے. تو کتاب اصل میں سانچے کو کہتے ہیں. تو یہ جو سانچے ہیں جن کی وجہ سے جن میں چیزیں بنتی ہیں یا جن کے باعث چیزیں بنتی ہیں ان سانچوں کا علم رکھنا علم الکتاب کہلاتا ہے. محض کتاب کو رٹ لینا کافی نہیں ہے. اگر حضور مرشد کریم فرماتے ہیں اگر لوگ اس علم کو آسمانی کتابوں میں تلاش کریں جس کو علم الکتاب کہا گیا ہے تو یقیناً وہ علم انہیں مل جائے گا جو انسان کو نہ صرف جنات پر بلکہ پوری کائنات پر فوقیت دیتا ہے, ये है जो इंसान का असल शर्फ है। असल शर्फ यही है कि वो इल्मुल किताब से आशना हो सके। और किताब, इल्मुल किताब पढ़ने के लिए जाहिर है किताब पढ़नी आनी चाहिए, पहले तो अल्लाह की अता करदा किताब, फिर उस किताब के अंदर मौजूद जो सांचे हैं, जो सांचों की बात बताई गई है, उससे वाकिफ हो सके। ये उसमें शौक भी होना चाहिए, यानी तमाम तर सलाहियतों का इस्तेमाल जरूरी है। अगला टॉपिक है लाजमानियत। हुदहुद का देर से आना और सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका सबा के मुतालिक इत्तला देना और ये बताना कि वो और उसकी कौम आफ्ताब परस्त है, और हुदहुद का पैगाम लेकर जाना, ये सब बातें नुकात से खाली नहीं, इन बातों में अल्लाह की हिकमत पोशीद है। यानी अल्लाह ने ये बातें हमें क्यों बताई हैं, ताकि हम इन पे गौर करें, इनकी हिकमत तलाश करें कि अल्लाह हमें क्यों बता रहा है। अब हजूर मुर्शिद करीम फरमा रहे हैं कि पहली हिकमत तो ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो इंसान थे, वो इंसानों पे, जिन्नात पे, परिंदों, चरिंदों और दरिंदों पर हकूमत करते थे, यानी उनका तसर्रुफ काम करता था, उनका कहा हुआ ये सब मानते थे। दूसरी हिकमत ये है कि उनमें से कोई सरकशी की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, अगर सरकशी करता उसे सजा दी जाती, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के लिए कहा था। देखिए ना वो अल्फाज में कितनी शिद्दत है कि मैं उसे सजा दूंगा, बिला वजह अगर वो गैर हाजिर है मैं उसे ज़िबा कर दूंगा, यानी अंदाजा करें। तीसरी हिकमत ये है कि बावजूद इतने बड़े लश्कर के, जिसमें जिन्नात, इंसान, परिंदे वगैरह शामिल थे, अल्लाह उन्हें उस तमाम लश्कर की शिकमपुरी के लिए रिज़क फराहम करता था। यानी इतने बड़े लश्कर को खाना खिलाना, उसको ये कोई छोटी बात नहीं है, इससे आप इंसान का वो तसर्रुफ देखें कि किस कदर उसे वसाइल पे दस्तरस हासिल हो जाती है। इस किस्से में ये भी बताया गया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में एक ऐसा जिन भी था जो एक या दो साथ में मलका सबा का तख्त यमन से बैतुल मक़दस ला सकता था। यमन और बैतुल मक़दस का फासला तकरीबन 1500 मील है, यानी इतनी दूर से वो जाके तख्त ला सकता था, और वो भी इतनी रफ्तार से। इस किस्से से हमें ये भी पता चलता है कि इंसान की रसाई जिन्नात से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो किताब का इल्म रखता है। हत्ता के एक ऐसा ही इंसान इल्म के जोर पर मलका का तख्त एक आन में ले आया। अल्लाह ने इस बात पर जोर दिया है कि आसमानी किताबों में वो इल्म मौजूद है। आप गौर करें ना कि जब ये वाकया बयान किया जा रहा है तो उस वक़्त तो कुरान नहीं था, तो वो बंदा कौन सी किताब का इल्म जानता था? हम कहते हैं कि कुरान का इल्म है, तो कुरान में इल्म होना अलग बात है। कुरान में वो इल्म है जो कुरान के नजूल से पहले इस्तेमाल हुआ है, पहले उसको आजमाया गया है या उसका डिस्प्ले हुआ है। इल्म यानी कि वो इंसान को हासिल था। हजूर ने फरमाया कि اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آسمانی کتابوں میں وہ علم موجود ہے جس سے نو انسانی ہر طرح کا استفادہ کر سکتی ہے. اس میں نبی ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے, کیونکہ وہ بندہ کوئی نبی نہیں تھا, بلکہ ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. یہ جملہ قلندر شعور ہی بتا رہا ہے, بتا سکتا تھا. قلندر شعور کا حامل بندہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ صلاحیت اللہ نے ہر بندے کے اندر رکھی ہوئی ہے, ہر بندے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. کتاب کا علم سیکھ کر بندہ ایسی مسند پر قیام فرما ہو جاتا ہے جہاں اسے کائنات میں تصرف کرنے کی صلاحیت ودیت کر دی جاتی ہے. یعنی کتاب کا علم سیکھ کر, یعنی کائنات کسے کہتے ہیں, یہاں پہ پہلے یہ سمجھ لیں. کائنات کا لفظ کن سے ہے, کن کہنے کے نتیجے میں بنی ہوئی ہر چیز کائنات کے ذیل میں آ گئی. تو اسے کائنات میں تصرف, یعنی کائنات میں تبدیلی کرنے کی, یعنی کن کہنے کے نتیجے میں جو چیزیں بنی ہیں اس میں آپ ایجادات اور اختراعات کیا کر رہے ہیں, یہ ایجاد کرنا اصل میں اس میں تصرف کرنا ہے. مثلا جیسے الیکٹریسٹی ہے, اب بجلی پہلے آپ صرف بادلوں میں دیکھتے تھے, یعنی جب بجلی کی رعد اور کڑک ہوتی تھی یا وہ بجلی جب چمکتی تھی تو اس کے بعد انسان نے بجلی کی کو تخلیق یعنی کہ بنانے کا پروسیس سوچا کیسے کیا جا سکتا ہے, اور نتیجہ دیکھ لیجئے کہ آج ہمارا سارا نظام حیات جو ہے وہ اس بجلی کے استعمال پہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کائنات میں تصرف کی صلاحیت کا استعمال کے استعمالات میں سے ایک استعمال یہ کہ انسان نے اپنے ذہن سے کام لے کر اللہ کی ایک تخلیق میں تصرف کیا, اللہ کی تخلیق کو قابو کیا, اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا سیکھ لیا. یہ کہ مادی زون میں اگر یہ ہو سکتا ہے تو ذہنی اور فکری زون میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا. تو کتاب کا علم سیکھ کر, یعنی آپ کسی چیز کے سانچے کو سمجھیں گے نا, اس کی بناوٹ کو سمجھیں گے, تبھی آپ اس میں تصرف کر سکیں گے. کتاب کا علم سیکھ کر بندہ ایسی مسند پر قیام فرما ہو جاتا ہے, یعنی وہ ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اسے کائنات میں تصرف کرنے کی صلاحیت ودیت کر دی جاتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے. اس صلاحیت کو اگر کوئی بندہ ٹھکرا دے اور سمجھے کہ میری کیا حقیقت کہ میں اس علم کو سمجھ سکوں, تو یہ غلط ہے. اس لیے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بندے کا تذکرہ کر کے یہ صلاحیت عام کر دی, یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک عام بندہ تھا, کوئی نبی نہیں تھا, لیکن اس کے پاس کتاب کا علم تھا اور اس کی اس سپیریورٹی کو حضرت سلیمان نے ایکنالج کیا, اس کو موقع دیا کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے, بشرطے کہ حضور مشفق کریم فرما رہے ہیں کہ اس بندے کا تذکرہ کر کے یہ صلاحیت عام کر دی ہے, یعنی یہ بتا دیا ہے کہ یہ صلاحیت ہر بندے کے اندر موجود ہے بشرطے وہ تفکر سے کام لے. پہلی بات تو یہ کہ وہ بندہ بنے, دوسرا یہ کہ وہ تفکر سے کام لے اور اسے تلاش کرے. یہ قانون بیان کر کے پیغمبروں کی فضیلت کم کرنا ہمارا منشا نہیں. پیغمبر اللہ کے منتخب اور نو انسانی کا جوہر ہوتے ہیں, اور نوع انسانی کے تمام علوم کا مخزن اور منبع بھی اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ نوع انسانی کا ہر فرد پیغمبروں کے علم سے استفادہ کر کے ماورائی دنیا میں تصرف کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں کیونکہ آگے دوسرا موضوع شروع ہو جائے گا, تو اس بارے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور.
ڈاکٹر صاحب, اس قسم کے لوگ کامن نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہڈن کیوں اپنے آپ کو رکھتے ہیں؟
ہڈن نہیں رکھتے. بڑی سمپل سی بات ہے کہ جہالت کے اندھیرے جو ہے نا, وہ ان سے بچاؤ بھی آپ ہی کا فرض ہے. یہ آپ کے لیے ضروری ہے, یہ ہمارے لیے ضروری ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ شیطان نے ازل میں وعدہ کیا اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, تو شیطان کے دیکھیں نا سیکریسی ایکٹ کیوں استعمال کرتی ہے گورنمنٹ. سیکرٹ ایکٹ کیا ہوتا ہے؟ کچھ باتوں کو اپنے تک رکھنا ضروری ہوتا ہے, اس لیے وہ بندے اپنے علم کا اگر عام اظہار کریں تو لوگ جو ہیں وہ اپنی جہالت کے اندھیرے ان پر مسلط کر دیتے ہیں, ان سے علم سیکھنے کوئی نہیں چاہتا. دیکھیے نا, اگر ہم کسی ایسے بندے کو جس کو یہ علم کا کوئی تھوڑی سی شدھ بدھ ہے یا وہ بہت زیادہ جانتا ہے, تو ہم اس سے اس لیے تھوڑے ہی ملتے ہیں کہ بھائی وہ ہم اس سے یہ علم سیکھیں. ہم تو اسے یہ کہتے ہیں, فرمائشیں شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے بھی کام بگڑے ہوئے بنا دو. اب وہ بیچارہ اپنا علم استعمال کرے یا آپ کے بگڑے آپ کی بگڑیاں بناتا پھرے. جبکہ دیکھیں نا, آپ سب کو صلاحیت دی گئی ہے کہ آپ خود سیکھیں, لیکن کیا ہوتا ہے وہاں رش لگ جاتا ہے کہ شابا پھکا مار پھکا مار تویز دے. تو یہ بڑے حوصلے کا بڑے پھپھرے کا کام ہے. اللہ نے صلاحیتیں اسی لیے دیے کہ یہ سب شعور کا, سوچ بچار کا اور سمجھ بوجھ کا کھیل ہے. آپ نے علم کو حاصل بھی کرنا ہے اور اس کو بچا کے بھی رکھنا ہے. یہ نہیں کہ وہ آپ تھوڑا سا علم سیکھ لیں اور اس کے بعد ٹارے ماریں کہ جی مجھے یہ پتہ ہے, تو وہ پھر چورن بیچنے کے ذیل میں آ جاتا ہے. جی 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 فرمائیے. یہ بہن کچھ کہہ رہی ہے. جی فرمائیے.
اللہ نے فرمایا ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم دیا, یہاں ایک کی بات ہوئی تو مجھے وہ سمجھنا ہے ہمیں.
نہیں نہیں, مطلب ہے کہ ہاں علم کی قسمیں ہیں نا. اب وہ علم جو اللہ نے داؤد اور سلیمان کو عطا کیا, ظاہر ہے کہ وہ دونوں نبی ہیں, دونوں پہ وحی آئی, وحی آتی تھی. وحی الہام کا ایک سپیریئر درجہ ہے. عام لوگوں کو الہام تو ہوتا ہی ہے نا. اب وہ علم کی ایک قسم ہے, تو بس کہا کہ ایک علم, یعنی کہ علم کی ایک قسم کی طرف اشارہ ہے. جی
یعنی یہ اوپر کا درجہ ہوا سر.
ظاہر ہے بھئی, ایک دیکھیں نا, دنیاوی طور پہ ہم علم سیکھتے ہیں, باقاعدہ کتاب پڑھنا سیکھتے ہیں. کیسے سیکھتے ہیں؟ پہلے حروف سیکھتے ہیں, حروف تہجی, اس کے بعد انہیں جوڑنا سیکھتے ہیں, انہیں یاد کرتے ہیں. یہ علم کا ایک طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ ایسا ویسا کچھ نہیں پڑھتے, لیکن کئی لوگ ہیں جنہوں نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی لیکن کاروبار کر رہے ہیں. اب کاروبار کرنا ایک الگ علم ہے. تو اسی طرح اللہ کے قوانین کو سمجھنا ایک الگ علم ہے. اب اللہ نے اس کو حکمت کہا ہے.
جی
جی, اور کوئی سوال؟
صحیح. جیسے
قرآن
پاک تو نازل نہیں ہوا تھا, تو اس دور کی کتاب جو تھی وہ زبور تھی, تو اس زبور میں اس کا علم تھا, اس
میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، دیکھیے یہ علم اللہ رب کریم خود انسپائر کرتے ہیں، بندہ اپنی صلاحیتوں کے استعمال سے اس کو پاتا ہے، سیکھتا ہے اور استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ سانچوں کا علم تھا، میں نے یہ بات بڑی شرح و بسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یہ علم تمام الہامی اور آسمانی کتابوں میں موجود ہے، کا مطلب کیا ہے کہ تمام الہامی اور آسمانی کتابیں ہمارے ذہن کو ایسی راہ پہ ڈال دیتی ہیں کہ جس میں ہمیں جستجو تلاش کرنے کا ہنر آ جاتا ہے، اور ہم اس علم کو اگر تن من دھن سے اس کے پیچھے لگ جائیں تو ہم اس علم کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ یہ علم کسی ایک کتاب میں نہیں، یہ تمام آسمانی کتابیں جو ہیں وہ آپ کا ہمارا ذہن بنانے کی کاوش کرتی ہیں کہ ہمارا ذہن بن جائے، ٹھیک ہے؟ علم الکتاب سے مراد کتاب کا علم نہیں ہے، کتاب میں غور کریں، میں نے لفظ عرض کیا سانچہ، اللہ کے نظام تخلیق کے جو سانچے ہیں ان کے علم کو کتاب کا علم کہا ہے، اسی کو علم الکتاب کہا ہے۔ اب چونکہ ہم نے محدود طرزوں میں کتاب کا مطلب قرآن لیا، تو سوال میں نے آپ کی توجہ دلائی کہ اس وقت تو قرآن نہیں تھا، حضرت سلیمان کے دور میں قرآن شریف تو نہیں تھا نا، تو پھر وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں۔ اب کہہ قرآن میں رہا ہے، مطلب قرآن ہمیں بتا رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ علم الکتاب رکھتا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ آسمانی کتابوں کے علم کی بات نہیں ہو رہی، یہ آسمانی کتابوں کی مدد سے سیکھے گئے اس علم کی بات ہو رہی ہے جو سانچوں سے متعلق ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ویلکم۔ کافی ہے جی، یا کہ ہے کوئی سوال کسی اور کے ذہن میں؟
ڈاکٹر صاحب
جی بھائی،
منظر سبا کا جو قصہ جو بیان کیا گیا
جی جی،
اور اس قصے میں ایک انسانی شعور کی وسعت کا بیان کیا گیا کہ انسان یہ شعور یہ پاور رکھتا ہے،
بے شک۔
اب میرا سوال یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو آپ کے شعور کی وسعت میں نہیں آتی، اب پتہ نہیں اس بندے نے اس ملکہ کا تخت کس زاویے میں اس کو پیمانے میں اس کو تولا، ایک تصویر کا عکس کوئی نہ کوئی تو اس کے دماغ میں ہوگا تو وہ تخت اس نے ٹرانسفر کر پایا نا۔
جی 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 ہاں،
یہ اس کا مطلب ہے اس قسم کے جو بندے جو ہوتے چیزوں کی شعور کی وسعت کے لیے پابند نہیں ہوتے،
نہیں،
کسی بھی چیز کا تصور کر کے اس کو حاصل کر لیتے ہیں یا وہاں حاضر کر کیا جا سکتا ہے۔
اصل میں آپ کو یہ بات دیکھیں، آپ نے لوح قلم بھی کتاب پڑھی، اس میں حضور قلندر باب اولیاء نے بڑی وضاحت سے بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذہن میں موجود اس پروگرام کو لنک اپ کیا ہوا ہے تمام انسانوں کے ذہن سے، کیا
جی؟
اللہ نے اپنے ذہن کے پروگرام کو، جو بھی اللہ کے ذہن میں کائناتی پروگرام ہے، اس کو لنک اپ کر دیا ہے لوگوں کے ذہنوں سے۔ اگر کوئی بندہ اپنے ذہن کی گہرائی میں اتر جاتا ہے تو وہ گویا اللہ کے ذہن تک کی رسائی حاصل کر لیتا ہے، یعنی لنک اپ ہو جاتا ہے۔ جب وہ لنک اپ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اندر وہ ساری تصویریں دیکھ سکتا ہے جو اللہ نے اپنے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں۔
اوکے،
واضح ہو گئی بات؟
سمجھ گیا،
بات وہی ہے، آپ اپنے اندر اترنا سیکھیں، اپنے اندر میں دیکھنا سیکھیں۔ حضور مرشد کریم بہت سنبھال کے، بہت سلیقے سے اور طریقے سے کہتے ہیں اندر میں اندر دیکھے نہیں کہتے، اندر میں دیکھے، غور کریں کبھی اس لفظ پہ. آپ حضور کی جتنی بھی تحریریں ہیں اس میں یہ لفظ اندر میں پہ غور کریں، تو یہ ہمارے اندر میں تصویر خانہ رکھا ہوا ہے. اب ہم کتنا متوجہ ہیں اور کتنا فوکس کرنا جانتے ہیں وہ آگے ہماری صلاحیت ہے، یا ہم انکاری کر دیتے ہیں کہ نہیں جی اندر کیسے دیکھا جا سکتا ہے، دیکھتے تو ہم باہر ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ باہر میں دیکھتے رہیے. کلندر شعور ہمیں یہی چیزیں سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی توجہ ظاہری دنیا سے ہٹا کر اپنے اندر میں دیکھنا سیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا سر؟
ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ،
اللہ خوش رکھے جی. چلے میرا خیال ہے یہیں پہ خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، آپ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے.
تھینک یو سو مچ.